الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی اور جو احادیث مبارکہ پڑھی، یہ آیات اور احادیث دین اسلام کے ایک بہت بڑے اور عظیم پہلو کے اوپر روشنی ڈالتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جس دین اور جس ہدایت سے نوازا ہے، یہ ہدایت ہم جہت ہے. اس ہدایت اور نور کا اتنا بڑا سایہ اور اتنی زیادہ روشنی ہے کہ ائمہ کرام اور صحابہ کرام نے پوری پوری زندگی صرف اس بات کے لیے اور اس کام کے لیے وقف کر ڈالی کہ قرآن کریم کے اندر وہ احکام کہ جو متشابہات میں سے سمجھے جاتے ہیں، یعنی ایک عام مسلمان ان کو پڑھ کر یا سن کر فوری طور پر اس کا معنی، اس کی مراد، اس کا حکم نہیں سمجھ سکتا، تو اس آیت کا مطلب، مراد، حکم، اللہ تبارک و تعالی کی منشا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، یا آپ سے اگر اقوال اور ارشادات منقول ہیں تو وہ کون سے ہیں، یہ اتنا بڑا کام ہے اور اتنا عظیم منصب ہے کہ ائمہ کرام نے عمریں گزار دی لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کام کا جو کما حقہو تھا وہ اب بھی باقی ہے. عام طور پہ سادہ لوگ، مسلمان بھائی، ان کے نزدیک اس کام کی کیا حیثیت ہے یا کتنی اہمیت ہے، اس سے ظاہر بات ہے کہ عام مسلمان واقف نہیں ہے. اور اس کام کا مقصود بھی یہ تھا کہ ہر مسلمان نمازی، مسجد میں آنے والا، بازاروں میں کام کرنے والا، زندگی کی کسی بھی شعبے میں مصروف، اس کے پاس اتنے اوقات فرصت کے نہیں ہیں کہ کہ وہ قرآن کریم کے آیات کے ترجمے اور مطالب میں اجتہاد کرے، اور نہ اس کے پاس اتنی نالج ہے، اتنا علم ہے، اتنی پہنچ ہے کہ وہ احادیث کا مطلب سمجھ سکے اور یہ بتا سکے کہ اگر دو احادیث ہیں اور ایک حدیث کے اندر جو حکم ہے وہ پہلی حدیث کے مقابلے میں بظاہر متعارض نظر آ رہا ہے، تو آیا ان میں سے کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، یہ ایک عام مسلمان کی بس کی بات ہے بھی نہیں اور نہ اس کو کرنا چاہیے. اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے اندر روز اول سے کچھ مخصوص افراد مقرر فرمائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام وہ احکامات کے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم پر نازل اور فرض کیے گئے، واجب کیے گئے، سنتیں بنائی گئیں، پیغمبر کی اتباع ہمارے اور آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے متبع ہیں. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا یہ اسی لیے کامیابی کا راستہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو راستہ ان کو بتلایا وحی کے ذریعے سے وہی کامیابی کا راستہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو مسائل سکھائے، اپنی امت کو احکام سکھائے، وہ صرف اور صرف وہ احکام نہیں ہیں جو مشہور و معروف ہیں، یا ایک مسلمان کا دن میں اگر پانچ دفعہ نماز پڑھنی ہے تو صرف نماز کے احکام کا جان لینا ضروری ہے اور باقی احکام سے وہ بری الذمہ ہے، ایسا نہیں ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی کے ہر ہر عمل کے بارے میں تفاصیل بتا کر دنیا سے تشریف لے گئے، یہاں تک کہ ایسے احکام کہ جو نہ مسلمان پر فرض ہیں نہ واجب ہیں، اگر نہ کیے جائیں تو کوئی پوچھ نہیں ہے. مثلا استخارے کا عمل، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح کے قرآن کی ایک سورت سکھاتے تھے. آپ اندازہ کیجئے قرآن کی سورت سیکھنا اتنی کی جس سے نماز ہو جائے، جس سے مسلمان عبادت کر سکے، یہ مسلمان کے ذمہ فرض ہے. اور استخارے کی دعا یاد کرنا وہ کسی کے ذمہ فرض نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو تعلیم دیا ہے. یہ تو میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر رہا ہوں. شریعت کے احکام مطہرہ بہت زیادہ ہیں، اور صحابہ کرام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چند صحابہ کو ان احکام کی تحقیق کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا. علماء کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بڑے عالم اور فقیہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہم بترتیب، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مقامات عطا فرمائے ہیں، اسی طرح مسائل کے اندر بھی علماء کے آپس کے اختلافات میں بھی اگر کسی جگہ حضرت ابو بکر کا نام آ جائے یا عمر کا نام آ جائے تو دیگر صحابہ پہ اس کو ترجیح دی جاتی ہے. یہ اپنی پسند ناپسند کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقرر کردہ مقامات اور مناسب ہیں کہ جو ہمیں اور آپ کو من وعن قبول کرنے ہوں گے. پھر ان صحابہ کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح ابو سعید خدری، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ اس امت کے بڑے علماء میں سے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حافظہ بھی عطا کیا تھا اور ان کی بڑی وسیع نظر تھی احادیث پر اور آیات کے مطالب پر. ایک مثال سمجھیے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عمر میں چھوٹے صحابہ میں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط مبارکہ میں ان کا بچپن تھا اور پھر یہ ان کے سامنے حضرت کے سامنے ہی بالغ ہوئے اور مسائل و احکام کی سیکھنے کا عمل انہوں نے شروع سے ہی شروع کر لیا تھا. یہاں تک کہ بچپن کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو جاننے کا اتنا شوق تھا حضرت کو کہ باہر کے اعمال تو تمام صحابہ کو پتہ تھے کہ صبح آپ تشریف لاتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں, اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے یا مجالس ہوتی ہیں. عبداللہ ابن عباس کو یہ شوق ہوا کہ رات کے اعمال کے بارے میں بھی پتہ کیا جائے کہ پیغمبر رات میں کیا عمل کرتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ سے, جو آپ کی قریبی رشتہ دار بھی تھی, ان سے رابطہ کیا اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دیکھے اور اس کے بعد اس کو ازبر کر لیا. احادیث کے اندر اس کی تفصیل آتی ہے. اب جو شخص بچپن میں اس بات کی تمیز رکھتا ہو کہ پیغمبر رات میں کیا عمل کر رہے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا شوق اور خدمت دیکھ کے جو ان کو دعا دی, اللہم علمہ الکتاب, اے اللہ اس بچے کو قرآن کریم کا علم عطا فرما, کیوں کر وہ فقیہ اور محدث اور مفسر کیوں نہ ہوں گے. علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی دعائیں وہ رد نہیں ہوتی, وہ قبول ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ کچھ فوری طور پہ اور کچھ ذرا ٹہر کے, اللہ تبارک و تعالی کی حکمتوں کے مطابق. تو صحابہ کرام میں بھی یہ بات مسلم ہے کہ کچھ صحابہ وہ فقہ میں, علوم دین میں, مسائل میں دیگر صحابہ سے زیادہ علم رکھتے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں فرمایا, ما دام هذا الحبر فیکم لا تسألونی, کہ جب تک یہ علم کا سمندر, عبداللہ ابن مسعود یہاں موجود ہے, مجھ سے مسائل پوچھنے کی کوشش نہ کرنا. حالانکہ ابو موسیٰ اشعری بھی فقی ہیں اور عبداللہ ابن مسعود بھی فقی ہیں, لیکن فقی کو پتا ہوتا ہے کہ دوسرا فقی کتنا بڑا عالم اور محدث ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ علوم کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا اور آپ کے بعد تابعین تشریف لائے. پھر تابعین کے اندر بھی ظاہر بات ہے صحابہ کے شاگرد تھے, ایسے ایسے افراد پیدا ہوئے جو علوم کے سمندر اور دریا تھے, دنیا کے تمام علوم ان کو ازبر ہوا کرتے تھے اور اسی طرح علوم دینیہ تو ان کی زندگی کا مقصد تھا. یہاں پہ یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ صحابہ کرام میں بھی ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے مسئلہ پوچھ کر اس پہ عمل کیا ہے. اسی لیے تو ابو موسیٰ اشعری فرما رہے ہیں کہ جب تک عبداللہ ابن مسعود موجود ہے تم مجھ سے مسئلہ نہ پوچھو. تو صحابہ کرام کے نزدیک یہ بات بالکل ثابت اور مسلم تھی کہ ایک عالم کے پاس جا کر اس سے مسئلہ پوچھنا یہ دین کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں احادیث بھری پڑی ہیں کہ جہاں کہیں صحابہ کا اختلاف ہوا فوری طور پہ یہ فیصلہ ہوتا تھا کہ چلو پیغمبر کی مجلس میں چلتے ہیں اور وہاں پہ جو جواب دیا جائے گا وہ حرف آخر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے, آپ کو جیسے تمام انبیاء کو موت واقع ہوئی, آپ نے بھی دنیا سے پردہ فرما گئے, تشریف لے گئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اپنے ارشادات اور احادیث چھوڑ کر گئے ہیں. اور اس دین کی خصوصیات اور امتیازات میں سے یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہو یا پیغمبر کی احادیث ہوں، جیسے 1500 سال پہلے وہ محفوظ تھی آج بھی محفوظ ہیں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے. تو محترم سامعین کرام، صحابہ کرام کے دور میں بھی فقہائے صحابہ سے مسائل پوچھ کر اس کے اوپر عمل کیا گیا ہے، اور اسی طرح آپ کے بعد صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت عظیم فقہا پیدا فرمائے ہیں، بلکہ بعض تابعین کے بارے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر یہ تابعی نہ ہوتے تو فضیلت کے لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ علم میں یہ صحابہ سے آگے ہیں، بعض صحابہ سے. اور ان تابعین میں پھر بہت بڑے بڑے ائمہ، حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، حضرت امام مالک، حضرت شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ، عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ، امام زفر رحمہ اللہ، یحیی ابن قطان رحمہ اللہ، بہت سارے، ابراہیم نخعی، حماد ابن سلیمان، یہ تمام وہ ائمہ ہیں اور دین کے پہاڑ ہیں کہ ان میں سے ایک ایک انسان پورے پورے دین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو مقامات عطا فرمائے اور ان کو جن دلائل سے اور جس نظر سے نوازا، وہ آج کے دور میں بھی ہزاروں بلکہ سینکڑوں سال گزر گئے، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو آج بھی یہ قدر اور توفیق عطا فرمائی ہے کہ ان ائمہ کے بتائے ہوئے مسائل پر عمل کر لیا جائے. آج کل ہمارے مسلمان بھائی کہیں تشریف لے جاتے ہیں یا کہیں ایسے شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے کہ جو ان کے سامنے دو چار احادیث پڑھ دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ائمہ کی تقلید کرنا العیاذ باللہ یہ گناہ ہے یا شرک ہے اور اس سے باز آ جاؤ. یاد رکھیے، یہ دین کے خلاف ایک سازش ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ جب تک کہ انگریز ہندوستان میں نہیں آیا تھا تو اس قسم کے کسی گروپ کا وجود نہیں تھا جو ائمہ اربعہ کے خلاف یا ائمہ اربعہ سے برات کا اعلان کرتا ہو. یہ ایک مسلم بات ہے اور ثابت ہے، ہمارے اسلاف نے اس پر بڑی تحقیق کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے اولیاء تھے، ان کو جو تقویٰ حاصل ہوا تھا اور ان کو جو ورع حاصل ہوا تھا وہ آج کل کے زمانے میں ہمیں اور آپ کو حاصل نہیں ہے. صحابہ کرام نے ایک صحابی سے دوسرے صحابی سے مسئلہ پوچھ کر عمل کیا ہے، تو ہم اتنے قابل اور اتنے اعلی درجے میں کب سے ہو گئے کہ ہم کہیں کہ ہمیں فقی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب اٹھا لو، اس میں لکھا ہوا ہے اور اس پہ عمل شروع کر دو. کیا یہ جو کتاب کے اندر حدیث ہے یہ حدیث صحابی کو پتہ نہیں تھی؟ کیا یہ حدیث ابو موسیٰ اشعری کو، ابن عمر کو اور ابن عباس کو معلوم نہیں تھی؟ اس کے باوجود وہ بڑے صحابہ کرام سے باقاعدہ جا کے مسائل پوچھا کرتے تھے اور اس کا مطلب سمجھ کر پھر اس پہ عمل کیا کرتے تھے. اور یہ سلسلہ جب چلتا رہا تو اللہ تبارک و تعالی نے فقہا کو اتنی دور رس نظر عطا فرمائی ہے کہ پہلے پہلے علماء اور فقہا کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ خود اپنے طور پہ مطالعہ کریں، قرآن و حدیث کے مسائل کو بغور دیکھیں، اس سے کیا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے اس پہ عمل کر لیں. لیکن جیسے جیسے آپ کو معلوم ہے، ہر آنے والے دن کے ساتھ اور قیامت کے زمانے کے قریب آنے کے ساتھ فتنوں کا دور بڑھ رہا ہے، گناہ زیادہ ہو رہے ہیں دنیا کی طرف سے اور مغرب کی طرف سے، اور دین دشمنوں کی طرف سے دین پہ حملے تیز تر ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے فقہا نے ایک دور میں آ کے یہ فیصلہ فرما لیا کہ اب ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ صرف اور صرف ایک فقہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے اور اس پر عمل کرے، کسی اور فقہ کی طرف جانے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ آخر یہ فیصلہ کیوں کیا گیا اور یہ بات، اس کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ اس لیے کہ انسان مکمل طور پہ خواہشات میں مبتلا ہے، یہ بات تو واضح ہے۔ اب مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ انسان کے جسم سے اگر خون نکلا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ عام طور پہ سیاسی باتیں یا حالات حاضرہ پر بات کرنا وہ بڑی دلچسپ ہوتی ہے، لیکن یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی مسائل ہیں اور اس کا جاننا ضروری ہے، تھوڑی توجہ درکار ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک خون نکل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ایک شخص کے جسم سے خون نکل آیا اور وضو کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، وہ کہتا ہے جی کہ میں تو امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک پہ عمل کرتا ہوں، میرے جسم سے خون نہیں نکلا، اگر نکلا بھی ہے تو میں وضو نہیں کروں گا۔ دوسری طرف مثلا امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ اگر مرد خاتون سے جسم ٹچ کر لے، ہاتھ لگا لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہی شخص اگر خاتون کے جسم کو ہاتھ لگا لے تو اب بھی اس کے اوپر وضو فرض ہونا چاہیے کیونکہ اس نے شافعی کے مسلک پہ عمل کیا ہے، لیکن اب ظاہر بات ہے وضو نہیں کرنا چاہتا تو وہ کہے گا کہ اب میں امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ عمل کر رہا ہوں، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک خاتون کو مس کر لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو آپ خود بتائیے یہ دین ہے، یہ دینی مسائل ہیں یا خواہشات کا ایک مجموعہ ہے؟ اسی طرح اگر اجازت دے دی جائے اور عوام کو یہ بات کا اختیار دے دیا جائے کہ آپ ائمہ میں سے جو مسلک آپ کو بہتر لگے اس پر عمل کر لیں، تو یہ آہستہ آہستہ ایک ایسا دین بن جائے گا کہ جس میں صرف اور صرف خواہشات اور اپنی مرضی کا لحاظ رکھا جائے گا، دلائل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ وہ وجہ ہے کہ علماء اور فقہاء نے فیصلہ کیا، اور حالات آپ کے سامنے ہیں، مسلمانوں کی اعمال کے کیا حال ہے اور عقیدوں کا کیا حال ہے، اتنی مضبوطی اور سختی کے باوجود اتنی زیادہ گمراہیاں پھیل رہی ہیں، تو فقہاء نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد اگر کوئی مسلمان فقہی اور مسائل کی تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے مسلک کے امام کی روشنی میں مسئلہ حل کرے گا۔ مسائل کے اندر اپنے سے بڑے کی بات ماننا یا سمجھنا یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مصالح اور مسائل صحابہ نے منوان مانے ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنے بزرگ صحابہ، فقہاء صحابہ سے مسائل پوچھے ہیں اور عمل کیا ہے۔ اسی طرح دین کے کسی بھی شعبے میں، خواہ وہ حدیث کا شعبہ ہو، خواہ وہ تصوف کا شعبہ ہو، یا وہ لغت اور اصول اور فنون ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک حدیث کے بارے میں اگر بڑے امام نے کہہ دیا کہ یہ حدیث کمزور ہے یا ضعیف ہے، تو پھر چھوٹے امام کی حیثیت نہیں ہے کہ اس حدیث کو صحیح قرار دے۔ وہاں تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسی طرح نحو کے بڑے امام نے اگر کسی قول کو ضعیف قرار دیا، قراءت کے امام نے ضعیف قرار دیا، تو سب کو اس پہ اتفاق ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ لیکن فقہ کے اندر جہاں امام کا ذکر آیا، کہتے ہیں کہ جی امام کی تقلید کیوں کرتے ہو، قرآن و سنت پر عمل کرو۔ یہ امام جو دین مدون کر چکے ہیں، کیا یہ اپنے گھر سے لے کے آئے ہیں؟ یہ دین آپ نے نہ پیغمبر کو دیکھا ہے، نہ صحابہ کو دیکھا ہے، نہ آپ مکمل احادیث سے واقف ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی کا ایک دن کا علم اور آپ کی پوری زندگی کی کوششیں برابر، اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ امام کی تقلید مناسب نہیں ہے اور تم اپنے طور پہ تقلید کر۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو، ہمارے مسلمان بھائی تشریف لے جاتے ہیں حج اور عمرے پر، حرمین کی فضیلت، اس کی تعظیم ہر مسلمان کے لیے سر آنکھوں پہ ہے. حرمین سے بڑھ کر اسلام کے اندر نہ کوئی مقام ہے نہ کوئی مرتبہ ہے. ہر مسلمان دن میں 5 دفعہ مکہ اور کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتا ہے. یاد رکھیے، ان سے ہمارا کوئی تصادم نہیں ہے، لیکن اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک سادہ آدمی پہلے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس سے دوائیں لکھواتا ہے، پھر کہتا ہے کہ نہیں، فلانے صاحب کو تو ڈاکٹر نے وہ دوا دے دی جو اس سے اچھی ہے، اور ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر وہ دوا کھانا شروع کرتا ہے، ری ایکشن ہوتا ہے اور نقصان پہنچ جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں 50 سے زائد دفعہ حج کیا ہے، اور آپ اپنی زندگی میں علی اختلاف الاقوال 15 سے 20 صحابہ سے ملے ہیں، ان سے احادیث کا علم حاصل کیا ہے. ان کو تو پتہ نہیں چلا کہ نماز کیسی پڑھنی چاہیے، یہ صوفی صاحب جو حج کرنے گئے ان کو پتہ چل گیا کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. عام طور پہ دیکھیے، کعبہ اور مدینہ منورہ وہ ہمارے ایمانی مراکز ہیں، اور وہاں کے بھی جو علمی لوگ ہیں، جو ائمہ کرام ہیں، میں خود ان سے ملا ہوں، میری ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں، وہ جس قدر سے فقہا کو اور فقہی کتابوں کو دیکھتے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے. ان کے اتنے ائمہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ، ان کی تصانیف اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی تصانیف اللہ تبارک و تعالی نے احناف کو عطا فرمائی ہیں. تو آج بھی اگر ان میں سے کوئی امام اور کوئی عالم وہ تحقیق اور ریسرچ کرتا ہے تو وہ ہماری کتابوں پہ ریسرچ کرتا ہے، احناف کی کتابوں پہ. شیخ عبد الرحمن السدیس نے بھی احناف کی کتابوں پہ ریسرچ کی، جو ابھی وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی ہے ان کو. شیخ سعود ابراہیم الشریم نے بھی احناف کی کتابوں پہ ریسرچ کر کے وہ ڈاکٹر بنے ہیں. شیخ صالح آل طالب، یہ تمام ہمارے بزرگان دین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جس مقام سے نوازا ہے وہ ہے کعبہ کا مصلی، جس جگہ پہ پیغمبر نے نماز پڑھائی آج یہ وہاں نماز پڑھاتے ہیں. اور ہمارے لیے یہ قابل فخر ہے کہ ہمارے اسلاف کی لکھی ہوئی کتابوں پہ انہوں نے ریسرچ کر کے وہ ڈاکٹریٹ اور دکتورہ کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں. تو عام طور پہ وہاں کے افراد کو دیکھ کر متاثر ہو جانا یا یہ سمجھ لینا کہ پاکستان کے اندر غلط نماز پڑھی جا رہی ہے، یا یہ کہ العیاذ باللہ ائمہ کی تقلید کرنا کوئی دین کے خلاف کام ہے، یہ تمام دین کے خلاف باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ائمہ کو جو عظمت عطا فرمائی ہے، آپ کے شاگرد کرام اور آپ کے بعد آنے والے اسلاف، انہوں نے امام صاحب کے، اسی طرح امام شافعی کے شاگردوں نے ان کے، امام مالک کے شاگردوں نے ان کے، اور حنابلہ نے اپنے امام کے مسائل محفوظ کر لیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ 4 امام آپ کو عام طور پہ ان کا نام سننے کو ملے گا. ان کے علاوہ بھی ائمہ شریعت میں تشریف لائے ہیں، لیکن وہ ائمہ کا مذاہب اور مسالک محفوظ نہ رہ سکے. اگر آپ ان کے مسالک پہ عمل کرنا چاہیں بھی تو آپ کے سامنے کوئی رہنمائی نہیں ہے، کیسے عمل کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو فقہ کے اندر خصوصیت رکھی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر تگودو کیے، بغیر احادیث کے بارے میں ریسرچ کیے، اور بغیر قرآن کریم کے متشابہات اور متعارض آیات کے اندر پڑھے، آپ کو سیدھا سیدھا مسئلہ بتا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا یہ آپ کا کام ہے. آپ تشریف لے جاتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں، اسپتال میں ڈاکٹر صاحب سے بخار ہو گیا ہے، اچھا جی تو اب آپ کو دوا دے دی جائے گی تاکہ بخار ختم ہو. آپ ڈاکٹر صاحب سے بحث میں شروع ہو گئے کہ یہ دوا آپ نے کہاں سے سیکھی ہے، کس سے پوچھ کے آئے ہو، اور مجھے بتاؤ ذرا کون سی کتاب میں لکھا ہے. تو آئندہ وہ ڈاکٹر آپ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرے گا، یہ آداب کے خلاف ہے. اور وہ گروپ جو آپ کو ائمہ سے دور کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو یہ طریقہ سکھائے گا کہ جی امام صاحب سے بولیے کہ ذرا دلائل پیش کیجیے. امام صاحب کے پاس دلائل موجود ہیں، لیکن آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے سامنے وہ دلائل پیش کیے جائے. جہاں ضرورت ہو، عالم ہو، محدث ہو، فقیر ہو تو دلائل کے انبار لگ جائیں گے. انجینئر سے نقشہ بنوا رہے ہیں لیکن ساتھ میں اس سے یہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ جی یہ پلر اتنا موٹا کیوں ہے، اس کو پتلا کرو، تو انجینئر بولے گا آپ خود کر لیں جا کے. دنیا کے اندر، دنیا کی فیلڈز میں اتنا ادب ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس علم ہے تو اس کے علم کی قدر کی جاتی ہے. تو دین کے اندر ایک مسلمان کیسے ایک عالم اور فقی کی تذلیل کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، اور اس عمل پر فقہا اور فقہا کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو یہ ایک مختصر سی تمہید ہے کہ اگر مسلمان بھائیوں کو کبھی اس بارے میں کوئی پریشانی ہو یا ذہن میں کچھ اس قسم کے وساوس آتے ہوں کہ جی احادیث کے اندر تو کچھ اور لکھا ہے اور ہمارے مسلمان بھائی تو کسی اور طرح نماز پڑھ رہے ہیں، یاد رکھیے احادیث ہر طرح کی ہیں. ایسی احادیث بھی ہیں جس میں زور سے آمین کا حکم دیا گیا، ایسی احادیث بھی ہیں جس میں آہستہ آمین کا حکم دیا گیا، ایسی احادیث بھی ہیں جس میں نماز کے بعد بھی دیگر جگہ پہ رفع یدین یعنی ہاتھ کانوں تک اٹھانے کا ذکر ہے، اور ایسی احادیث بھی ہیں جس میں صرف نماز کی ابتدا میں کان اٹھانے کا ذکر ہے. اب یہ اختلاف اور یہ مسئلہ حل کرنا یہ ہماری آپ کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ملکہ ائمہ کو عطا فرمایا. ان کے سامنے دونوں طرف کی احادیث پیش کی گئیں، اور ظاہر بات ہے کہ حدیث کوئی غلط نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو کم علمی کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ تضاد پیدا ہو رہا ہے، حالانکہ تضاد حدیث میں اور دین کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ دین ہے. تضاد انسان کے کلام میں ہو سکتا ہے، اللہ کے کلام میں تضاد نہیں ہوتا. تو ائمہ کرام پھر اس کی تاویل کرتے ہیں، مثلا کہ شروع شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ نماز میں ہاتھ کئی دفعہ اٹھاتے تھے، اور بعد میں جیسے جیسے نماز کے اندر کلام سے منع کیا گیا، نماز کے اندر جوتے پہننے سے منع کیا گیا، اسی طرح نماز کے اندر ہاتھ اٹھانے سے بھی منع کر دیا گیا. اب یہ بات آپ کو کیسے پتہ چلے گی؟ جب تک کہ آپ کسی فقی سے اور کسی ایسے عالم سے رابطہ نہ کریں گے جو کہ اس بارے میں مکمل علم رکھتا ہو. تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اعمال کو مضبوط کیجئے، اپنے عقیدے کو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے پکڑیے. اللہ تبارک و تعالی اعمال کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حلل مشكلاتنا، واقض حاجاتنا، وادفع عنا بلياتنا، واشف مرضانا، واسمع دعواتنا، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إني أسألك كل خير سأل منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی پریشانیاں حل فرمائیں، مشکلات آسان فرمائیں، جو بیماران ہیں صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا کرے. جو مرحومین دنیا سے تشریف لے گئے اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں اعلی مقامات نصیب کرے، اور جو سوگواران ہیں یا پریشان حال ہیں، فقراء ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل و احسان سے ان کی سرپرستی کرے. اللہ تبارک و تعالی پاکستان اور تمام مسلمان ممالک کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ملک کے چپے چپے اور ذرے ذرے میں اپنا فضل و احسان نازل کرے، اور جو اس ملک کی حفاظت میں کوشش میں ہیں، خواہ وہ میدان جنگ میں ہوں یا میدان سیاست میں ہوں یا دین کے میدان میں ہوں، اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے روح بترقی فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب کرے۔ حضرت والد صاحب کی طبیعت پچھلے کچھ دن سے زیادہ ناساز رہنے لگی ہے، اس کی وجہ سے حضرت یہاں محراب میں بھی تشریف کم لاتے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا کرے۔ جو عوارض ہیں، خصوصاً جو سانس کی تکلیف ہے، چلنے سے جو سانس پھولتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مرض کو جلد صحت اور شفا میں تبدیل کرے، اور مکمل اعمال جو معمولات ہیں وہ بخوبی ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، اور جو حضرات تشریف لائے ہیں اور انہوں نے یہ ضروری باتیں سن لی اور فقہاء کرام کی منزل قدرت قدر اور منزلت کو جان گئے، اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی ان کو اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی فقہاء کی ارواح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے، کہ جنہوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں لگا کر احادیث کو چھان مار کے، قرآن کی آیات کو بغور دیکھ کے ہمارے اور آپ کے لیے دین کو اتنا آسان کیا، اللہ تبارک و تعالی ان کو ہماری طرف سے، پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آنے والے ہفتے میں ہمارے طلباء کا سالانہ اور آخری امتحان شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی طلباء کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور امتحانات میں کامیابیاں نصیب کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين۔ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.